نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم رفقاء السلام علیکم میرا نام شیبا احمد ہے اور میرے ضمن میں جو موضوع ہے وہ ہے دعوت دین کی راہ میں مشکلات اور مسائل آفتاب عالمتاب کی کرنوں نے ابھی کوہ صفا کو بوسا ہی دینا سینا پائی تھی کہ اہل مکہ نے یا صباحہ کی آواز سن کر چونک اٹھے عرب کے دستور کے مطابق جس کسی کو اجتماعی خطرے کا احساس ہوتا تھا وہ کوہ صفا پر چڑھ کر اسی انداز میں پکارتا تھا اور لوگ جمع ہو جاتے تھے تاکہ اس خطرے کا سدباب کیا جا سکے. آج صبح صبح یہ آواز سن کر لوگوں پر دہشت کاری ہو گئی کیونکہ یا صباح پکارنے والے صبح کے خطرے کا اعلان کر رہا ہے. گویا رات کی تاریکی میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. لوگ کوہ صفا کی طرف بھاگ اٹھے. دیکھتے دیکھتے ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. سب کی آنکھیں پکارنے والے کی طرف مرکوز ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مکہ کے سب سے زیادہ سچے, سب سے زیادہ بڑھ کر امانتدار, سب سے زیادہ پاک باز. یہ کیوں پکار رہے ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخر جلدی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لوگوں کے ذہن میں سوال کل بلا رہے ہیں. انہیں رب السماوات والارض نے حکم دیا ہے, فصدا بما تؤمر وارزن المشرکین. اے نبی, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے حق و باطل کا فرق کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیجئے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے. گویا اب دنکے کی چوٹ پر بات کہنے کا موقع آ گیا ہے. اب دنیا بھر کے باطل کا مقابلہ کرنے کی گھڑی آ پہنچی ہے. اب پکار پکار کے جھوٹے خداؤں کی بے بسی کا اعلان کرنے کا حکم مل گیا ہے, یعنی فصدا بما تؤمر. لیکن جان لیجئے یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. یہ سب سے نازک لمحہ ہے. اسی ایک بات کا یوں اعلان کر دینے سے تمام عجب اور عرم کی دشمنی کا آغاز ہونے والا ہے. اپنے قبیلے قریش اور بنو ہاشم سے نکال دینے کا بھی خطرہ ہے. اور یہ جان لیجئے اس دور صحرائی میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا تو یہ اس کی موت کا حکم تھا جو صادر ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ تنہا صحرا کی شدید جو حالات سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور ایسا شخص عرب دستور کے مطابق ایک مباح مال تصور کیا جاتا تھا, یعنی جو چاہے اس کو غلام بنا لے, جو چاہے اسے ہلاک کر دے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا. لیکن ان تمام خطرات اور خدشات کے باوجود اور اس پر متضاد یہ کہ ابھی آپ پر صرف چند ہی لوگ ایمان لائے ہیں, آپ دن چڑھنے کا انتظار کیے بغیر حکم خداوندی کی تعمیل میں وسائل اور مسائل کی بحث سے سخت نظر کرتے ہوئے اللہ پہ کامل توکل کرتے ہوئے ادائیگی فرض میں مصروف ہیں. رفقاء گرامی, یہ اسوہ رسول ہے. یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. دعوت حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا رونا نہیں بلکہ اس فرض کی فوری ادائیگی ہونا چاہیے. آپ کو بھی چاہیے کہ یہی نعرہ وا صبا آپ اپنے دار عمل میں لگائیں. رفقاء عزیز, اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جب میں نے فکر کی تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اس پر علمی بحث کرنے کی جگہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے حق کے دائی اعظم ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جس نے اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ مشکلات اٹھائیں. مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے پھر بھی صابر اور شاکر رہے. ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و شکبائی کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک محسوری کاٹی, پھر بھی آپ کا دل اللہ کی شکر گزاری اور زبان ستائش گوئی میں نغمہ سنج رہی. ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی اور ہجرت فرمائی. داؤد علیہ السلام کی طرح شب ہجرت میں دشمنوں کے نرجے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. یوسف جیسے یونس علیہ السلام نے تین دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کے نینوا میں اپنی منادی کو جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں تین دن تک رہ کر پھر مدینہ میں کلمۃ اللہ کی آواز کو بلند فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ایذا رسان اور ستم پیشہ برادران مکہ کے لیے نجد سے غلہ باہم پہنچایا، اور بالآخر فتح مکہ کے دن لا تصریب علیکم الیوم کا مزدہ سنا کر ان کو پابند منت اور احسان بنایا۔ البتہ اس سے پہلے کہ ہم اس سفر سیرت پہ مزید آگے بڑھیں، میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ رفقاء محترم، اسی میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں، ہو سیرت کی محفل میسر اگر عقل کافی نہیں ہے دل چاہیے۔ میرے بھائیوں، دل سے سنیے اس سفر سیرت کو۔ آئیے ایک دفعہ درود پڑھ کر ہم کوہ صفا سے راہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس اعلان کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے خلاف محاذرائی شروع کر دی، انہیں طعن و تمسخر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب جماعت قریش اور خاص طور پہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ نے دیکھا کہ ان کی زبان کے تیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بظاہر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ پیغمبر اسلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے پر اتر آئے۔ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا تعلق مکہ کے مہذب طبقے سے تھا، لیکن وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف پتھر پھینکتے، جس سے آپ کے گھر کی کھڑکیاں جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی ٹوٹ جاتی۔ یہی نہیں، مردہ جانوروں کی لاشیں، ان کی گندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پھینکواتے۔ رات کی تاریکی میں ام جمیل کانٹوں والی جھاڑیاں آپ کے دروازے کے سامنے ڈال دیتی تاکہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل ویال گھر سے نکلیں تو زخمی ہو جائیں۔ جان لیجئے، آج بھی دعوت حق دینے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے اور اوچھے کنڈے آزمانے والے کوئی اور ہی نہیں، آج کے مہذب اور سولائز طبقہ ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو جمیلہ اور ابی لہب کے اکسانے پہ گلی کوچہ کے آواز لوگ ان کو پتھروں کا نشانہ بنا لیتے۔ کبھی کبھی وہ پتھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے پہ پڑتے کہ خون جاری ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے خون پوچھتے اور جب گھر واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھ بھرے لہجے میں کہتی، یا محمد، آج بھی کیا بہت رنج اٹھایا ہے؟ آپ جواب میں کہتے، اے خدیجہ، جب انسان جان لے کہ وہ کس مقصد کے خاطر رنج اٹھا رہا ہے تو اسے دکھ اور درد کا احساس نہیں رہتا۔ رفقاء عزیز، کیا ہمارا بھی یہی سوچ کا انداز ہے، یا چھوٹی چھوٹی مشکل اور اثار ہمیں کوہ گراں لگتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے خاطر یہ وقت اور یہ مال کا اثار کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہوا؟ آج سے کچھ عرصہ تک پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، ان کے اخلاق کے گرویدہ تھے، انہیں صادق اور امین کے القاب سے پکارتے تھے، خاتون مکہ کا انتہائی احترام کرتے تھے، لیکن اب جگایت ان کی حالت میں کیوں تغیر آ گیا ہے؟ دراصل تاریکی میں رہنے والے پرندوں کے سامنے جب یکایک تیز روشنی آ جاتی ہے تو وہ بدحواس ہو کے پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اکتساب نور کے بجائے کونے کھدروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کے جب نور ہدایت سے سامنا ہوتا ہے تو اسے پھونکوں سے بجھانے لگتے ہیں، اور جب اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور شرافت اور اخلاق کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ان کی دونوں بیٹیاں جو ابھی لہب کی بہویں تھیں اپنا سامان لے کے گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ابو لہب کے کہنے پہ ہمارے شوہروں نے ہمیں طلاق دی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے بیٹوں کو یہ زید نہیں دیتا کہ وہ ان کی بیویاں محمد جیسے شخص کی بیٹیاں ہوں. رفقہ گرامی، یہ محمد وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش کی خبر دینے والی لونڈی صوبیہ کو ابو لہب نے خوشی میں آزاد کر دیا تھا. دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ملنے سے حضرت ختیجہ بہت دل برداشتہ ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. آپ بھی ایک باپ کا دل رکھتے تھے، انہیں بھی دوسرے والدین کی طرح اپنے بچوں کے گھر اجڑنے کا صدمہ تھا، لیکن خاندانی دشمنی اور طرح طرح کے نفسیاتی دباؤ کے باوجود آپ کے قدم نہ ڈگمگائے. میرے بھائیوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے اس راہ میں، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہو؟ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا. ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجری تھی جس میں کثیف خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھی. جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجری اس کے سر پہ اس طرح چڑھا دیتے تھے کہ محکوم کا چہرہ اور سر اس کے اندر پھنس جاتا تھا. پھر اوجری کے نچلے حصے کو کسی تھیلے کی بو کے مانند اس کی گردن کے گرد باندھ دیتے تھے، لہذا وہ سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اور دم گھٹنے کے باعث جلدی اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. اس روز ابو جہل اور اس کے دوسرے ساتھی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجڑی کے ذریعے ہلاک کر دیں. ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت تھے. ابو جہل جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس نے پلک جھپکتے ہی اونٹ کی جھوگی اوجڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دی اور جلد ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ اس میں پھنس گیا. پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی سے اوجڑی کے دوسرے حصے کو تہلی کے مانند آپ کی گردن کے گرد باندھ دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی احساس ہوا آپ نے اس کو اپنے سر کو اس سے نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے وہ انہیں اپنی رہائی کے لیے تگ و دو کرتا دیکھ رہے تھے. انہیں بخوبی احساس تھا کہ سانس رکنے کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بیتابی دیکھنے کے باوجود ابو جہل کی دشمنی کے خوف سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. تاہم قریش کی ایک عورت نے جو وہاں موجود تھی اس کربناک منظر کی تاب نہ لا سکی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے اس کی خبر دی. حضرت رقیہ اس خبر سنتے ہی سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ تک پہنچی. ابو جہل اس کے ساتھ لوگوں نے حضرت رقیہ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے. حضرت رقیہ نے بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اور سر کو اوجڑی کے گرفت سے آزاد کیا اور اپنے دامن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف کیا تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھن گھٹنے کے باعث کچھ عرصے تک حرکت کرنے کے قابل نہ ہو سکے. اس کے بعد اپنی بیٹی کے سارے کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اگلے دن میرے بھائیوں، آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر دوبارہ خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باستقامت اور قوی ارادہ انسان تھے. جب انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ انہوں نے حقیقت کو پا لیا ہے تو پھر کوئی دوسرا انہیں ڈرانے اور دھمکانے سے حتیٰ قاتلانہ حملے سے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا. اے مشن رسالت کا بیڑا اٹھانے والے ساتھیوں، اس فکر کو حقیقت ماننے کے بعد کیا آپ کا ایمان کسی مشکل میں ابھی جانی مشکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیریئر، تجارت، گھر بار جیسی مشکلات سے آپ کا ایمان بھی مدلدل ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر سوچئے ہمیں اس مشن رسالت سے کیا نسبت ہے. دل رستا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک با مسکن با استقامت اور قوی ارادہ انسان تھے، وہاں آپ کے مخالفین بھی انتہائی لجاجت پیشہ اور متعصب لوگ تھے. لہذا چند روز بعد ہی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نحو عبادت تھے تو عقبہ نامی شخص چادر اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ خانہ کعبہ میں نحو عبادت دیکھ کر تیش میں آ گیا اور یکا یک چادر آپ کے گلے میں ڈال دی اور اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے. چہرے پر خون سمٹ آیا، آنکھیں حلقوں سے ابل اٹھی، جنہیں چاند ستاروں نے ساری رات جی بھر کر دیکھا ہے، جن کو چھونے والی ہواؤں نے عطر سے دامن بھرا ہے، جن کے پاؤں تلے آنے والے سنگریزوں نے کلمہ پڑا ہے، جن کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ بیتاب رہا ہے، آج انہیں حرم کعبہ میں مار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی حرم کعبہ میں جہاں دشمن اور قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، جہاں پناہ لینے والے کو پناہ دی جاتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے گھور کر بھی دیکھ سکے، آج اسی حرم کعبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لوگوں کو ان کے بوجھوں سے نجات دلاتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے، وہ انہیں پاکیزگی کا درس دیتے ہیں. لیکن دنیا کے ان کتوں کے نزدیک یہ ایسے جرم ہیں جس کی سزا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا عین حرم کعبہ میں گھونٹ دینا ہی ضروری ہے. عین اسی وقت ابو بکر وہاں پہنچ گئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلا. آگے بڑھ کے انہوں نے عقبہ کو دھکا دے کر پرے ہٹایا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گرفت سے آزاد کرا لیا. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے دیکھا ابو بکر روتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے جاتے تھے اور کہتے تھے، کیا تم اس شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لیکن آپ نے اپنے ہونٹوں پہ کوئی شکایت نہ آنے دی، کیونکہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف اس وقت تک درد و رنج کا احساس گراں محسوس ہوتا ہے جب اسے یہ علم نہ ہو کہ وہ کس لیے یہ تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن جب وہ یہ جان لے یہ مسائل کس نظم العین کی راہ میں اس پر ٹوٹ رہے ہیں تو اسے درد و رنج کا خوف نہیں رہتا، نہ ہی اس کے ہونٹوں پہ کوئی شکایت آتی ہے. رفقاء محترم، آج اسی اللہ کی طرف دعوت دینے کو، اسی قرآن کو پڑھنے پر، اسی دین کی اقامت پر یہی مسائل ہم لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں، کیا ہم ذہناً اس کے لیے تیار ہیں؟ اس زمانے میں جب مسلمان چاروں طرف سے دباؤ کا شکار تھے اور خوف و دہشت کا ماحول گرم تھا تاکہ مسلمان ڈر کر اپنے دین سے پھر جائیں اور نئے افراد ان لوگوں کا حال دیکھ کر اسلام کے قریب بھی نہ جائیں، لیکن اس خوف و دہشت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جا رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشکلات اور نامساعد حالات میں اپنے مشن وربک فکبر پر استقامت سے ڈٹے ہوئے تھے اور آپ کی اتباع میں صحابہ اجمعین کی جماعت دعوت دین میں اپنے آپ کو کھپائے ہوئے تھی. حلقہ بغوش اسلام میں داخل ہونے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں پہ مشتمل تھی جو غلام تھے یا محنت کش، ایسے لوگ جو مکہ کے اشرافی خاندان اور اعلیٰ طبقوں میں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی غلاموں اور سیاہ فاموں نے پہلی بار ان کو اس بات کا علم ہوا کہ جس چیز سے انہیں بنایا گیا ہے وہی اعلیٰ طبقے اور دولت مند لوگوں کی تخلیق میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ دونوں طبقے مٹی سے بنائے گئے ہیں. ان کے رنگ اور شکل و شمائل میں جو فرق ہے وہ صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے. پہلے غلام جو حضرت زید کے بعد حلقہ بغوش اسلام ہوئے وہ ایک سیاہ فام بردہ تھے جن کا نام حضرت بلال ہے. جزیرۃ العرب میں تین چیزیں کسی انسان کی تیرا بختی یعنی بدبختی کی علامت تھی، ایک اجنبی یا بیگانہ ہونا، دوسرا غلام ہونا، تیسرا سیافام ہونا۔ بیچارے حضرت بلال میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ مکے کے ایک میدان میں بلال حبشی کو سزائیں دی جا رہی ہیں، خود قریش سزائیں دیتے دیتے تھک چکے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ ان کے خداؤں کو اچھے الفاظ سے یاد کرے، مگر آہد کے سوا ان کی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکلتے تھے۔ رفقہ گرامی، اس کو صبر کہتے، جھیلنے ہی کو نہیں، جھیل تو وہ رہے تھے، صبر تھا جو وہ آہد کہہ رہے تھے، جو وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ادھر وہ اذیتیں دے رہے ہیں، ادھر یہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے، آہد یہ تھا صبر میں، یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اس رائے حق کی دعوت، جب مشکلیں آئیں تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے، جیسے حضرت بلال آہد کر رہی ہیں۔ امیہ بن خلف کہتا ہے، ہم یہ سزائیں روک دیں گے اگر تم ہمارے خداؤں کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرو۔ بلال حبشی جواب میں کہتے ہیں، میری زبان گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر آہد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امیہ بن خلف اور ان کے ساتھیوں نے تنگ آ کر ان کے سینے سے پتھر ہٹا دیا، ان کو کھڑا کر کے اس طرح رسی سے باندھا کہ ایک بازو میں ایک رسی اور دوسرے بازو میں دوسری رسی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لڑکوں کو بلا کر یہ رسیاں ان کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا، جس قدر ممکن ہے دوڑاؤ اور تھکاؤ۔ لڑکوں نے حکم کے مطابق یہی کیا، کبھی دائیں کھینچتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، پھر شور مچا کے ہنستے ہیں۔ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، مگر بلال کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ انہیں یہ ظالم جدھر لے جاتے ہیں، بلال ادھر چلے جاتے ہیں، نہ خلاف جاتے ہیں نہ مزاحمت کرتے ہیں، مگر ان کی زبان آہت کہنے سے نہ رکتی ہے۔ آخر یہ لڑکے اتنے تھک گئے کہ ہانپنے لگے، رسی کو ڈھیلا کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ بلال اسی طرح کھڑے آہت کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے امیہ اور اس کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور بلال کے سینے پہ اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیٹ کے بل زمین پہ گر پڑے، اور اس قدر زور سے گرے کہ ان کی گرنے کی زوردار آواز سنائی دی، مگر بلال کا آہت کہنا جاری رہا۔ امیہ نے آگے بڑھ کے ارادہ کیا کہ بلال کی زبان ہی کو کاٹ ڈالے، کہ اتنے میں حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے۔ تم سے خدا سمجھے، آخر اس بیچارے کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ابو قحافہ کے بیٹے، اس سے تمہیں کیا مطلب؟ یہ ہمارا غلام ہے، ہم جو چاہے کریں۔ نہیں، تمہارا غلام ہونے سے پہلے یہ اللہ کا بھی غلام ہے۔ تم اگر اسے جان سے مار ڈالو گے تو خود اپنا ہی مال ضائع کرو گے، کیا کوئی اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا؟ امیہ، وہ کیا طریقہ ہے؟ میں اس کو تم لوگوں سے خرید لیتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ۔ امیہ بن خلف، جو سزائیں دے کے تھک چکا تھا، کہتا ہے، بہت اچھا، میں اسے 7 اوقے یا چاندی کے عوض تمہیں بیچتا ہوں۔ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے یہ قیمت ادا کر دی اور بلال کو لے کے چلے۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے، ابو بکر، تم نے بہت مہنگا سودا کیا، اگر تم اس سے آدھی قیمت ہی مانگتے تو میں اس پہ بھی تیار تھا۔ ابو بکر کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ اس قدر نامناسب بات کا جواب دینا چندہ ضرورت نہ تھی، لیکن اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے مسلمان بھائی کی دل شکنی نہ ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیہ، تم نے سستا مال بیچ دیا، اگر تم اس سے 10 گنا قیمت ہی بناتے تو میں ذرا سا بھی تردد نہ کرتا۔ اور بلال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ اسی طرح ایک دن عثمان بن عفان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک میدان سے گزرتے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے جہاں خاندان یاسر کو زمین پر باندھ کر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں پہ بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ مشرکین ان سب کو کبھی آگ سے زخمی کرتے ہیں، کبھی خنجر اور چھری سے زخمی کرتے ہیں، مگر یہ تھے کہ خاموش پڑے تھے۔ مشرکوں کو ان کی مسلسل خاموشی ناگوار تھی، اس لیے ایذا رسانی کو اور تیز کر دیا، کسی طرح آؤ فغاں پہ مجبور کر دیں، لیکن یہ اپنی خاموشی پر قائم تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے صبر دے کے بے صبری سے ان کو دور کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کے پاس سے گزرے تو اس کا پہلی بار مشرکوں نے یاسر کی آواز سنی. یاسر کا آواز کا رخ ان ظالموں کی طرف نہ تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یاسر نے کہا, یا رسول اللہ, زمانے کا یہی حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس برو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آج ابو جہل اور عتبہ کے درمیان شرط لگی ہے کہ وہ آل یاسر کو اپنے خداؤں کے حق میں کلمہ خیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نامناسب کلمات کہلوا کر دکھائے گا. اہل قریش نے جس قسم کے سزاؤں کا مشاہدہ مکے میں آج کیا وہ اس سے پہلے نہ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے دی گئی کوئی ایسی سزا نہ تھی جو ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرتی. پہلے ابو جہل آگے بڑھا, چند ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے. سامنے تین کھالیں پڑی تھیں جن کو موڑ کر ان میں پانی بھر دیا گیا. دوسری طرف ایک زبردست آگ بھڑک رہی تھی جس میں لوہے گرم کیے جا رہے تھے, جن سے زخمی کرنا تھا یاسر کے خاندان کے ہر فرد کو. ان کو باندھ کر سڑک کے کنارے اس طرح ڈال دیا گیا تھا جیسے کوئی بے قیمت سامان پڑا ہوا ہو. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سزا کی جگہ پر پہنچا, اپنے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے یاسر اور سمیہ اور عمار کو لا کر ان کے سامنے ڈال دیا. یہ ذکر ہلائی ان کی زبانوں پہ مسلسل جاری تھا. ان سب کو پہلے تو کوڑے مار مار کر لہو لہان کر دیا, اس کے بعد آگ سے داغا, پھر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا گیا, پھر باری باری ہر ایک کے ساتھ ان سزاؤں کو دہرایا گیا. اس کے بعد حکم کے مطابق پانی بھری کھالوں میں غوطے دیے گئے. جب ان کا دم گھٹنے لگا تو بھار نکال کر ہوا میں ڈال دیا اور ہوش آنے کا انتظار کرنے لگے. ابو جہل کان لگا کے سننے لگا, دیکھیں یہ ہوش میں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں. اس نے دیکھا یہ تینوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. وہ غصے سے آگ بگولا ہو کے سمیہ سے بولا, تو ہمارے خداؤں کو اچھے الفاظ سے اور محمد کو برے الفاظوں سے یاد کر, ورنہ خوب سمجھ لے, اگر تو نے محمد اور اس کے رب کا انکار نہ کرے گی تو تجھے آج کی شام دیکھنی نصیب نہ ہوگی اور اس سے پہلے موت کی گھاٹ اتار دی جائے گی. ناس ہو تیرا اور تیرے خداؤں کا, میرے لیے کوئی شے اس سے عزیز نہیں جو تیرے اس منحوس چہرے کو دیکھنے سے نجات دے دے. عتبہ نے اس پر زوردار قہقہہ لگایا. ابو جہل غصے سے آپے سے باہر ہو گیا. سمیہ کے پیٹ پہ اس نے لاتیں مارنی شروع کر دی. اس کا سمیہ اپنی کمزور اور رکی رکی آواز میں کہہ رہی تھی, تیرا ناس ہو تیرے جھوٹے خداؤں کا بھی. ابو جہل کا جنون اور تیز ہو گیا. اس نے بچی نکال کے سمیہ کے سینے کے پار کر دی اور ہلکی سی چیخ لگا کر, یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے. یاسر بولے, اے اللہ کے دشمن, تو نے اس کی جان لے لی, تجھے اور تیرے خداؤں کو غارت کرے. اللہ تجھے اور تیرے خداؤں کو غارت کرے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر ابو جہل نے مہلت نہ دی, یاسر کی پیٹ پہ اتنی لاتیں ماری کہ یاسر کے منہ سے آخری چیخ نکلی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. غروب آفتاب کو تھوڑی دیر ہی گزری ہے. سردار ارن قریش ایک ایک کر کے دیوار کعبہ کے پاس جمع ہو گئے ہیں. ان میں سے بعض بڑے غصے کے عالم میں ہیں اور کچھ بالکل خاموش اور افسردہ ہیں. یہ روز روز کی باتوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں. ہم نے ہر طرح کی تشدد کر کے دیکھ لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اس دعوت کو رکھتے ہیں. آخر کیا کیا جائے, کوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے. لمبی بحث و تمیز کے بعد قریش کی گھاگوں نے مجلس میں یہ طے ہوا کہ لمبی چوڑی کوشش کی حاجت نہیں, بلکہ ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ, وہ چٹان جسے آپ نے سہارا لیا ہوا ہے بظاہر, اگر ابو طالب کو ہلا دیا جائے تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے منحرف ہو جائیں گے. لہذا قریش کا ایک وقت ابو طالب کی مجلس میں پہنچا اور کہا, اے ابو طالب, آپ ہم میں سے سب سے معمر ہیں, حسب نفس اور شرف والے ہیں. آپ کے بھتیجے نے ہمارے دین میں فتنہ پیدا کر دیا ہے, ہمارے میں پھوٹ ڈال دی ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, معاشرے میں فساد برپا کر دیا ہے, واللہ ہم برداشت اب برداشت نہیں کر سکتے، یا آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے نکل جائیں۔ ابو طالب جو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشپنائی کرتے آئے ہیں، قریش کے بدلتے ہوئے تیبر کو بھانپتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بھتیجے لا تحملنی ما لا اطیق، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں۔ قریش کامیاب ہو گئے، چٹان لڑک گئی، لیکن قریش نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ جس کو گرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ جہاں تھا وہاں سے ہلا بھی نہیں، صرف آواز آ رہی ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے، چچا جان اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیا جائے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک یا تو اللہ اسے کامیاب فرما دے گا یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر عرض و سما کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، دعوت حق کے سلسلے میں تمام نبیوں نے جو مسائل برداشت کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا برداشت کرنا پڑیں گے، اس لیے کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور آپ کی امت خیر الامت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت حق کا فریضے کو سر انجام دینا ہے، اور رفقہ گرامی آپ وہ جماعت ہیں جو امت میں اس فریضے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے، شہادت الناس اور اقامت دین۔ دیکھیے اس راہ میں ہر نوع کی سختیاں آئیں گی، اور مبارک باد ہیں وہ لوگ جو انہیں ہنسی خوشی جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہر مسلمان کی رگ و پے میں بجلیاں سے دوڑاتا رہے گا، تخت و دار پر چڑھ کر نعرہ حق لگانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہی ہوں گے، جب تک آفتاب بے نور نہیں کر دیا جائے گا آپ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زبانی قرائے عرض کے کونے کونے تک پہنچتا رہے گا، اور جب وہ طاغوتی قوتوں سے زبردازما ہوں گے تو آپ کی محبت کے صدقے یہی جواب دے کے ظالموں کا منہ بند کرا دیں۔ کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں بھی اقامت دین اور اس کام کے ساتھ یہ لگن، یہ استقامت ہے، یہ التزام جو ہم ملتزم ہیں اس مشن کے ساتھ ہمارا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اسوہ رسول سے کیا نسبت، اتباع کا ہمیں کیا پاس؟ ورقہ بن نوفل نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور تمہاری مدد کر سکوں جب تمہارے قبیلے والے تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں جلا وطنی پہ مجبور کر دیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بات 610 عیسوی میں کہی تھی، اس کی پوشن گوئی 616 میں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ جماعت قریش نے جب دیکھا کہ گوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے بڑی سوچ ودار کے بعد فیصلہ کیا کہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ بدر کر کے مکہ سے اسلام کی جڑ ہی کو اکھاڑ پھینکیں۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم اور بقیہ مسلمان شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ شیب ابی طالب سے بھوکے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جنہیں سن کر پاس پڑوس کے قریشی مرد اور عورتیں خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ ہماری دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتے ہیں، اب انہیں خوب سزا مل رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی دل کی آواز تھی۔ جب یہ شور و شعون بھر جاتا ہے تو ظالم قریش پکار اٹھتے ہیں، تم اسی طرح تڑپ تڑپ کے مرو گے، تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی رعوف اور شفیق ہیں، سخت قرض کی حالت میں ہیں۔ وہی فطرت جو انسان تو انسان کسی جانور کے دکھ کو بھی دیکھ کے تڑپ جاتی تھی، اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، کیسی کڑی گھڑی تھی، کہ ننے ننے بچے اس لیے بلبلاتے تھے کہ ان کے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، آٹھ آٹھ دن، دس دس دن ان کے منہ میں اڑ کر کوئی کھیل بھی نہیں پہنچی ہے۔ کیسا سخت وقت ہے کہ پیشاب سے شرابور خوش چمڑے کو دھو کر بھون بھون کر ان کو کھانا پڑا ہے، جن کے دانتوں نے شاید سوکھا گوشت بھی نہیں چبایا تھا، جو پتے شاید بکریاں بھی شوق سے نہ کھاتی، ان پر ہفتوں بسر کرنا پڑا ہے۔ مصیبت کی چیخوں، تکلیف کی ان پکاروں میں اس حساس فطرت طیبہ کے لیے کیسی عظیم پریشانی تھی، اس کا اندازہ تو وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں درد ہو، جو درد والوں کے لیے اپنے اندر کوئی تیس رکھتے ہوں۔ خرید و فروغ، میل جول کی تمام راہیں یکسر مسدود ہو گئیں، اور انہیں صرف ایام حج اور ماہ حرم میں شیب ابی طالب سے باہر نکلنے اور کچھ خریدنے کا موقع ملتا ہے۔ ذرائع آمد بند ہے، خرچ دستدور بڑھ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا سارا سرمایہ ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں، اور اب رفتہ رفتہ یہ اثاثہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تاجروں کا کوئی قافلہ مکہ میں وارد ہوتا تو قریش کے لوگ جلدی جلدی ان سے سب مال خرید لیتے، تاکہ محصورین ان میں سے کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ ابو لہب کا تو وتیرا ہی بن گیا تھا، اگر ان محصورین کو کوئی چیز خریدتے ہوئے دیکھتا تو پکار اٹھتا، اے تاجر، اتنی زیادہ قیمت مانگو کہ یہ ادا نہ کر سکیں، پھر میں وہی چیز تم سے اسی رقم پہ خرید لوں گا اور تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مکہ کا سب سے بڑا سود خور مہاجن ابو لہب ہے، جو اپنے ہی خاندان کے خلاف اپنا سرمایہ یوں لٹا رہا ہے تاکہ اس کے بھائی بند ایک خدا کی عبادت کرنے کے جرم میں بھوکے مر جائیں۔ سنگ دل سیاسینہ جانچنے والوں نے پھر کیا اس سلسلے میں کہیں رحم کھایا؟ جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں دل دکھا؟ عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر حملوں کی کوئی قسم ایسا نہ تھی جس کو انہوں نے باقی چھوڑا ہو۔ یقیناً ان کے ترکش میں کوئی تیر ایسا نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا ہو۔ نکاحی بیٹیوں کو طلاق دلائی گئی، سر پہ خاک ڈالی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پشت پر لیت بھری اوجری نماز کی حالت میں باندھ دی گئی، چہرے مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن مبارک میں پھندا لگایا گیا، آخر میں سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، زندگی کے تمام ذرائع روک دیے گئے۔ ایک دو ماہ نہیں، پورے 3 سال ابو طالب کی گھاٹی میں اس حال میں رہنے پہ مجبور کر دیا گیا، خود ان کو مجبور کیا گیا، اور ان کے ساتھ بوڑھے ابو طالب، معصوم بچے، ناتواں عورتیں کو بھی ان حال میں ڈال دیا گیا۔ موتا امام مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے مصائب ہر مسلمان کی تعزیت کریں گے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب تمہیں مصائب پریشان کریں تو میرے ابو جان کو یاد کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے اللہ کے راستے میں جس قدر ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ شیب ابی طالب کی ان سختیوں کے بعد اسی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو لہب بنو ہاشم کے قبیلے کا سردار ہے۔ شیب ابی طالب سے ابھی مسلمان اور بنو ہاشم باہر نکلے ہیں، چہرے جو ہیں ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں، کھال جو ہے وہ جل چکی ہے۔ ابو لہب ایک کھانے کی دعوت میں تمام بنو ہاشم کو مدعو کرتا ہے، اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دین کے مطابق کیا عبد المطلب بھی جہنم میں جائیں گے؟ جان لیجئے یہ عبد المطلب کون ہیں قریش کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، یہ وہ ہیں جنہوں نے آب زمزم کا کنواں ان کو خواب میں آیا تھا کہ کہاں مدفن ہے، انہوں نے نکالا تھا، یہ وہ ہیں جن کی دعا پر ابابیل آئی ہیں اور ابراہ کا لشکر تباہ ہوا ہے۔ تو قریش کا بڑا احترام تھا ان کی۔ تو ابو لہب نے پوچھ رہا ہے، یہ بھی ہمارے دیو دیوتاؤں کو مانتے تھے، تو یہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ بڑی سخت مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے وہ 3 سال کی قید آپ کے ساتھ کاٹی ہے، آپ کی معاونت، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ نبی اور مسلمانوں کو یہ شیوا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے استغفار کرے. اب ابو لہب نے کہا میرا بھائی ابی طالب کا کیا ہوگا؟ یہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی طالب نے مرنے سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے ہی دین پر تھا، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اب ابو لہب نے سامعین کی طرف نگاہ دوڑائی ہے اور پوچھا قصی بن کلاب کا کیا ہوگا؟ یہ قریش کے پیغمبروں میں سمجھے جاتے ہیں. آپ نے کہا اللہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا. اب ابو لہب نے متوجہ ہو کر کہا ہے بنو ہاشم سے، کیا خیال ہے تمہارا ایسے شخص کو ہم اپنے قبیلے سے نکالنا دیں؟ یہ وہ قبیلہ تھا جو ہر صعوبت آپ کے ساتھ اٹھا رہا تھا. سب نے یک زبان ہو کے کہا یقیناً سردار کو حق ہے کہ ایسے شخص کو اس قبیلے سے نکال دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، موت کا حکم صادر کر دیا گیا. آپ گھر واپس لوٹ رہے ہیں، اب وہ رفیقہ حیات بھی نہیں جو آپ کو تسلی دے، ابھی طالب بھی نہیں، آپ بالکل تنہا ہیں. اور یہ وہ رات ہے جب معراج ہوئی ہے، جب سب نے چھوڑ دیا تو اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے ملا لیا. تبتل الیہ تبتیلا، پہلے یہ کرنا ہے پھر ہے وقت خذوہ وکیلا. توکل کے لیے لازمی شرط ہے تبتل، کٹ جانا. بنو ہاشم کے قبیلے سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ تھا کیا مکہ میں آپ رہ سکیں، لہذا آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف میں آپ نے تین سرداروں سے ملاقات کی. پہلے سردار کا جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے، یعنی کہ تم جو ایک خادم اور اس پھٹے پرانے کپڑوں میں اور گدھے پہ سوار ہو کر ہمارے تک پہنچے ہو، تمہیں اللہ نے رسول بنایا. آپ کی اس طرح تذلیل کی گئی. دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اور تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کر دینا میرے لیے خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا ہے تو میں کسی جھوٹے سے بات کرنا پسند نہیں. بڑی آپ کی تصحیح، بس تمسخر کیا. مکہ کے حالات میں اس میں داخل ہو نہیں سکتے تھے. طائف کے سرداروں سے ٹکا سا جواب ملنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بے قصوں اور بے بسوں اور بے سہاراؤں کے سہارا ہیں، خود بے بس ہو کر طائف کی گلیوں سے نکل رہے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ طائف کے صدر بازار میں بھیڑ دکھائی دیتی ہے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، سیٹیاں اور تالی بجانے والوں کی آوازیں البتہ دور سے سنائی دے رہی ہیں، گرد و غبار بھی اٹھ رہا ہے، گرمی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، بے شمار لوگ سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے ہیں، آنکھوں میں شرارت ہے، چہرے پہ حقارت ہے. ایک طرف سے یہ لوگ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کسی کو راستہ دے رہے ہیں، سامنے سے ایک نہایت خوبصورت روشن چہرے والا انسان سفید لباس میں مبلوز دکھائی دینے لگا جس کے کپڑوں پہ جا بجا خون کے دھبے بھی نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے جو چہرے موڑے اور ادب و آداب سے جانثار معلوم ہوتا ہے. یہ لوگ ان پر دھول پھینک رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، مغلزات بک رہے ہیں، لیکن یہ دونوں آدمی لبوں پہ مہر خاموشی اور دلوں میں اللہ کی یاد اور آنکھوں میں حسرت و یاس لیے اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے بیتاب دکھائی دیتے ہیں. قدم اٹھانا دوبھر ہو گیا ہے، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ طائف کے اوباش اور شودوں، لچوں، لفنگوں، غلاموں اور لونڈوں کو ان کے سردار اور آقاؤں نے یہی حکم دیا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کو جس قدر بدنی اور ذہنی روحانی اذیت دی جا سکے دے کر شہر سے باہر نکال دیا جائے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہونے سے بچ جائے۔ یہ دونوں طائف میں نوارد ہیں، یہاں کسی سے ان کی جان پہچان نہیں۔ وہ غریب الدیار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حمایت کے معاملے میں بے کس اور سرمایہ کے معاملے میں بے بس ہیں۔ ہاں، جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس سے کبھی خسارہ نہیں، جو ہمیشہ دگنا اور چوگنا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جس کی حمایت اور نصرت کے سارے یہاں پہنچے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کی حمایت اور نصرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سب بڑوں سے بڑا ہے اور سب کچھ گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ رفقائے محترم، یہ سرمایہ آپ کے پاس بھی ہے۔ اگر یہ سرمایہ آپ کی دھن بن جائے اور آپ کا مقصد زندگی بن جائے تو اللہ کی حمایت اور اس کی نصرت کی آپ کے بھی مقدر بن جائے گی۔ یہ بے گس اور بے بس غریب الدیار انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ ہیں، جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں مکہ سے مایوس ہو کر یہاں ہزاروں امیدیں لے کر وارد ہوئے تھے، اور اب ان کی امیدوں کا خون ان کے بدن کے خون کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہے۔ لوگوں نے انہیں راستے کی دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور بادشاہوں نے عقب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ تاک تاک کے آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پہ پتھر مارتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ قدم اٹھا کے چلتے ہیں وہ سنگ باری کرتے چلتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پاپوش اقدس خون سے بھر گئی ہے۔ چوٹوں کی تکلیف کی وجہ سے جب آپ مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ پر پھر سے پتھر برسائیں۔ چنانچہ آپ مجبوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ستمگر پتھر مارتے ہوئے اور ٹھٹا لگاتے ہوئے 2 میل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح پتھر برسائے گئے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے بچانے کے لیے خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یہاں تک ان کا سر پھٹ جاتا ہے۔ دل کے اندھوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیا ہے، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لے لی ہے، اور موسم اعظم پر سنگ باری کر کے اپنی خباثت کا ثبوت دے دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور طائف سے نکل گئے۔ میرے ہم سب بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعوت دین کی جد و جہد میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ کچھ پیش آیا ہے تو کیا آپ کے ساتھ کوئی مشکلات اور مصائب نہیں آئیں گے؟ ام حسب تو مان تو خلی الجنہ، کیا آپ ذہنن تیار ہیں ان مصائب اور مشکلات کے لیے؟ اگر نہیں تو اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے معاملات کو سمیٹ لیں اور کمر ہمت کو باندھ لیں۔ دعوت دین کی راہ میں ایک اور بڑی کڑی آزمائش، جسے معمولاً سیرت نگاروں نے بطور آزمائش پیش نہیں کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ مکہ شہر خوباں، عرب کی تجارت کا مرکز، ان کے اہل عیال اور رشتہ داروں کی جائے رہائش، تمام عربوں کے میں باعث احترام، اور بیت اللہ، اس کو چھوڑنا، اس سے ہجرت کرنا اور مدینے جانا، یہ آپ اور آپ کے صحابہ کا بہت بہت بڑا امتحان تھا۔ میں ایک ہی قصہ یہاں بیان کر رہا ہوں، یہ سارے قصے پڑھنے والے ہیں۔ مکہ سے مدینے جانے والی شاہراہ پر، شہر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر، ایک شتر سوار چند آدمیوں نے گھیر رکھا ہے، جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں ہیں۔ سوار کے پیچھے اس کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ بیچارہ بے کس اور بے بس دکھائی دیتا ہے، شور سا برپا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آواز حلق میں اٹک جاتی ہے، لب تھر تھرا کے رہ جاتے ہیں۔ آدمی خود بار بار کہہ رہا ہے، کمبختوں میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سارا ترکہ اسی میں پڑا ہے، صرف اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے جا رہا ہوں، تمہارے ظلم و ستم سے تنگ آ کے جا رہا ہوں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، ایک آدمی درستی سے کہتا ہے، تم خود تو ہمارے قابو سے باہر ہو گئے ہو، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ جگہ جگہ ماری ماری پھرنے کے لیے کیسے چھوڑ دوں؟ شتر سوار، یہ میری بیوی ہے، اس کا نکاح تم لوگوں نے برضا اور رغبت میرے ساتھ کیا تھا، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے مجھ سے جدا کرو۔ لوگ یہ سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں، اسے اونٹ سے اترنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی طرف نیزے بھی اٹھاتے ہیں، مگر شتر سوار اکیلا ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اس کی بیوی کو زبردستی چھین کر لے جاتے ہیں، عورت زار قطار روتی چلی جاتی ہے، شتر سوار کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، وہ بے حس و حرکت کھڑا اپنی بیوی اور بچے کو ظالموں کے نرغے میں جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کے اس کی طرف دیکھتی ہے، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں قبول اسلام کے بعد طرح طرح کے دکھ دیے گئے، اور اب تو انہیں شہر چھوڑنے کی پاداش میں بیوی بچوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ مکہ کے مسلمانوں پہ عرصہ حیات پہ تنگ کر دیا گیا ہے، اور ہجرت سے روکنے کے لیے بھی ہر قسم کا جور و جفا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بنی عبد الاسد جو ابو سلمہ کے قبیلے کے ہیں، وہیں کھڑے ہیں، ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے، لیکن ان کا سوچ کا دھارا بھی بنی مغیرہ کی طرح غلط سمت بہ رہا ہے۔ انہوں نے ابو سلمہ کی حمایت میں تکرار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کے بنی مغیرہ کا راستہ روک لیا، اور ایک نے آگے بڑھ کے کہا، تم نے جب ہمارے آدمی سے اپنی لڑکی کو چھین لیا ہے، تو ہم اپنے لڑکے سلمہ کو اس کے پاس کیوں چھوڑیں؟ ساتھ ہی بچے کو ام سلمہ سے زبردستی چھین لیا گیا۔ ایک مظلوم عورت کے ساتھ کفار کا یہ سلوک تھا، ماں سے اس کا بچہ چھینا جا رہا ہے، آنکھوں سے نور جدا کیا جا رہا ہے، دل سے سرور کو الگ کیا جا رہا ہے، باپ کھڑا رو رہا ہے، ماں چیخ و پکار کر رہی ہے، لیکن رسم و رواج کے بندے، جاہلی تعصب کے غلام چھینا جھپٹی میں مصروف ہیں، بچے کا ہاتھ اتر گیا ہے، لیکن اب بنی عبد الاسد اسے لے کر چل دیے ہیں، ان پر بچے کا رونا بے اثر ہے۔ تھوڑی سی دیر میں شاہراہ آدمیوں سے صاف ہو گئی، شتر سوار بدی گئے گریاں اور دلے بریاں مدینہ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ابو سلمہ ایک خدا کا کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اپنے ترکے اپنے بیوی اور بچے سے محروم ہو کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں وہ جا رہا ہے، اللہ کی اجازت سے جا رہا ہے، بیوی بچے کی مفارقت بے حال کیے دیتی ہے، گھر بار اور وطن کی الفت بے چین کر رہی ہے، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، نہ اس کے قدم درد گئے، نہ اس نے کوئی گلہ و شکوہ کیا، نہ تقدیر کو کوسا ہے، نہ نصیب کا رونا رویا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا آپ کی وابستگی بھی اللہ کے دین سے ایسے ہی ہے؟ کیا آپ بھی اللہ کے فیصلوں پر ایسے ہی راضی ہیں؟ کیا اللہ کی محبت کے سامنے تمام محبتیں آپ کے لیے بھی ہیچ ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ عزم تنظیم اللہ کو راضی کرنا چے مانی دارت؟ کیا آپ بھی اس استقامت سے اللہ کے راستے پہ چلنے کو تیار ہیں، یا پہلی آزمائش پڑتے ہی رخصت کا سہارا لیتے ہیں؟ جان لیجئے، عظیمت سے ہی عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور عظیم کام کرنے کے لیے عظیم لوگ ہی درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی پیش نظر بھی، جیسے کہ اس تنظیم کے پیش نظر بھی عظیم ترین کام ہے، اس کے لیے عظیمت اختیار کرنے والے عظیم لوگ ہی درکار ہوں گے۔ یہ کام تو صاحب عظیمت افراد ہی کا ہے۔ ہر شخص، میں اور آپ، اپنا جائزہ لیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم مشکل اور مصائب کے وقت رخصت کی طرف بڑھتے ہیں، یا ہم عظیمت پہ کاربند ہوتے ہیں؟ رفقہ محترم، اس قلیل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مصائب اور مشکلات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی جان لیجئے کہ آپ زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک بھی ٹوٹے، چہرہ انور پہ تلوار کا وار بھی کیا گیا، اور خون سے آلودہ بھی ہوا، بے ہوش ہو کر گرے بھی، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، ذہنی اذیتیں دی گئیں، اہل خانہ پہ تہمت لگائی گئی، عزیزوں اور پیاروں کی مسلح شدہ ناشیں بھی دیکھی، جانثاروں کی تڑپتی ہوئی ناشوں کو بھی دیکھنا پڑا۔ غرضے کی اصلاح میں کون سی مشکل اور آزمائش ایسی ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ کون سی صعوبت ہے جو آپ نے نہیں جھیلی؟ کون سی مصیبت ہے جو آپ پر نہیں پڑی؟ کون سا غم ہے جو آپ پر نہیں ٹوٹا؟ لیکن یہ مشکلات اور یہ حالات کبھی بھی آپ کی دعوت، مسائی اور جد و جہد کے آڑے نہیں آئے، بلکہ ہر تند و تیز مخالفت تندیے باد مخالف کی مانند اونچی اڑان کا سبب بن گئی۔ آج جو میرا موضوع تھا، دعوت و دین کی راہ میں مشکلات اور مسائل، یہ ہے میرا موضوع اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور یہ ہے ہمارے لیے رہنمائی۔ رفقاء عزیز، میرے ہم مقصد بھائیوں، آئیے اس سنت کو زندہ کریں، اس طرز عمل کی خو ڈالیں، اس کو اپنا مزاج بنا لیں۔ آئندہ ان مشکلات و مصائب میں جو آج ہمیں درپیش ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، ان کو اپنے لیے مشکلات نہ سمجھیں، سنگائے میل سمجھیں، منہج نبوی کے مراحل سمجھیں، اور استقامت سے دعوت حق دیتے ہوئے ان منازل کو طے کریں۔ اپنی صلاحیت، وقت اور مال کو اس میں کھپا دیجئے۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ یقین جانیے، یہ جو 1000 افراد آج اس جلسے میں شامل ہیں، اگر یہ ٹھان لیں کہ ان کی زندگی کا کہ اصل زندگی آخرت ہے، اصل آسائش جنت کی ہے، اصل کامیابی رضا الہی ہے، اگر یہ عزم کر لیں اور اگر یہ دعوت لے کر اٹھ جائیں، تو یقیناً انشاءاللہ ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ غلبہ دین دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، سب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔